बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं, जबकि तेहरान में मकामी सामेईन हमारी ये नशरियात 99.5 मेगाहर्ट्ज FM पर सुन सकते हैं। सामिन, आप हमारी नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल पर बराह रास्त सुन सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और TV नशरियात और दीगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, पता है urdu.sehertv.ir। हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। थोड़ी देर बाद आप समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें, खबरों के बाद पेश करेंगे प्रोग्राम सुबह उम्मीद, फिर आप सुनेंगे प्रोग्राम अफकार और नजरियात, और उसके बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज का सिलसिला होगा यादों के झरोके। फिर आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे, और आखिर में आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचेंगी। ये थी इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। कुछ ही लम्हों के बाद रेडियो तहरान से पेश करेंगे आलमी खबरें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلوٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہازرائی بدستور جاری، شاہ محمود قریشی نے PDM کو منفی اتحاد قرار دے دیا۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک، سپریم کورٹ کی جانب سے حکومتی رویے پر شدید برہمی کا اظہار، زرعی قوانین پر عمل درآمد پر روک لگانے کی ہدایت۔ انڈونیشیا میں حادثے کا شکار مسافر طیارے کا ملبہ سمندر میں مل گیا، مزید کارروائی بدستور جاری۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM کو مختلف الخیال لوگوں کا منفی اتحاد قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مختلف الخیال لوگوں کا ایک منفی اتحاد ہے، جس کا مقصد موجودہ حکومت اور اداروں پر دباؤ ڈال کر بدعنوانیوں کے مقدمات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے طریقہ کار کے حوالے سے PDM میں شامل جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفے کے معاملے پر پیپلز پارٹی پہلے پیچھے ہٹ گئی تھی، اور اب مسلم لیگ نون نے بھی پسپائی اختیار کر لی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ لانگ مارچ کے مسئلے پر بھی اپوزیشن اتحاد کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بابت امریکہ کو سخت خبردار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اتوار کے شب اپنے ایک متنازع اور معنی خیز بیان میں حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ ممبئی حملوں میں ملوث ذکی الرحمان لکھوی کے کیس میں شفافیت کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکی وزارت خارجہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بات زور دے کر کہی ہے کہ انتخابات میں شکست کھانے اور بلبے اور ہنگامے کرا کر عالمی برادری میں رسوا ہونے والی ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ پاکستان کے وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ہماری عدلیہ پوری طرح خود مختار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ کے سربراہ ذکی الرحمان لکھوی کو گزشتہ دنوں گرفتار کیا ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی پر سن 2018 کے ممبئی حملوں کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ ایسے وقت میں لشکر طیبہ کی حمایت کر رہا ہے جب یہ گروہ انتہائی خطرناک دہشت گرد گروہوں میں شامل ہے، اور سینکڑوں شیعہ مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہونے کے علاوہ اس کے گروہ کے القاعدہ، داعش، جماعت الاحرار، سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو زرعی قوانین سے پیدا ہونے والے بحران اور کسانوں کی تحریک کے معاملے پر سماعت کے دوران حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے مرکزی حکومت پر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اب تک مسئلے کا حل کیوں نہیں نکال سکی۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف انڈیا کر رہے تھے، حکومت کو خبردار کیا کہ اگر اس نے نئے زرعی قوانین پر عمل درآمد پر روک نہ لگائی تو عدالت اس کے نفاذ پر روک لگائے گی۔ عدالت نے ایک بار پھر کہا کہ کسانوں اور حکومت کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے کر مسئلے کا حل نکالا جائے۔ سپریم کورٹ نے کسان تحریک کے دوران خودکشی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہیں صورتحال بے قابو نہ ہو جائے۔ ادھر کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے جب تک تینوں قانون واپس نہیں لے لیے جاتے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وطن کے ہمدرد انسانوں کو نشانہ بنائے جانے کو اسلامی اقدار کے منافی اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے دہشت گردانہ حملے میں ایوان صدر کے ایک ترجمان کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے بڑھتے ہوئے تشدد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیام امن کی پابندی کے جذبے کے برخلاف بے گناہ عوام کے قتل کے در پہ ہیں۔ افغانستان کے صدر نے سیکورٹی اور انٹیلیجنس اداروں سے کہا ہے کہ وہ اس جرم کے ذمہ دار عناصر کا پتہ لگانے اور قرار واقعی سزا دینے کی کوشش کریں۔ اتوار کو پبلک پروٹیکشن آفس کے ترجمان ضیاء ودان کی گاڑی کو کابل کے کارتنو علاقے میں مقناطیسی بم کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے دو ساتھی ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے صوبہ فاریاب پر طالبان کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فاریاب پولیس نے اعلان کیا کہ طالبان گروہ نے صوبے کے شیریں تگاب اور خواجہ سبز پوش اضلاع پر میزائلی حملہ کیا تھا جس میں 2 عام شہری اور 1 فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ 10 عام شہری زخمی ہوئے۔ طالبان کے میزائل حملے میں ہلاک و زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حملے ایسے عالم میں جاری ہیں کہ 12 ستمبر سے قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے تھے جو ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے، تاہم اب تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے انڈونیشیا کے مسافر طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ جکارتا سے ہمارے نمائندے کے مطابق حکام نے بتایا کہ غوطہ خوروں نے بحیرہ جاوا میں ایک مقام پر طیارے کا ملبہ دکھائی دینے کی اطلاع دی اور ہمیں امید ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ حکام کے مطابق پانی شفاف ہونے کی وجہ سے طیارے کے جو حصے دکھائی دیے ہیں ان میں فیوز لیگ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور ایئر کرافٹ رجسٹریشن کے حصے ہیں۔ قبل ازیں ریسکیو ٹیموں نے پانی سے جسموں کے حصے، کپڑوں کے ٹکڑے اور دھات کے اسکریپ نکالے تھے۔ واضح ہے کہ انڈونیشیا کی نجی ایئر لائن کا مسافر بردار طیارہ جکارتا سے پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 62 مسافر سوار تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے اور آزادانہ طریقے سے فنی معاملات کی تحقیقات کے دائرے میں یوکرینی طیارے کو پیش آنے والے سانحے کے سلسلے میں جواب دہ اور شکست خوردہ عناصر کے جعلی دباؤ اور سیاست بازی کا شکار نہیں ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو صحافیوں کے ساتھ اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں یوکرین کے طیارے کو پیش آنے والے سانحے کے بارے میں کہا کہ سانحے کے ملزمین کے سلسلے میں عدالتی مراحل انجام پا رہے ہیں اور آئین کے مطابق اس کا سلسلہ سنجیدگی کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شکاگو معاہدے کی 13ویں شق کے مطابق ایران کا طیارہ سانحے کے 1 سال بعد تکنیکی رپورٹ پیش کرنے کا پابند تھا اور یہ کام انجام بھی پا گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران نے پوری تفصیل اور باریکی سے یوکرینی طیاروں کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں رپورٹ پیش کی، لیکن بعض جانے پہچانے شکست خوردہ عناصر کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس موضوع کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں اور اس کو حل ہونے دینا نہیں چاہتے۔ جنوبی کوریا کے وفد کے دورے تہران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دورہ سیول پر تہران کی واجب الادا رقم کے بارے میں انجام پایا ہے اور یہ کہ جنوبی کوریا میں ایران کا منجمد سرمایہ فوراً ایران کو لوٹایا جائے۔ عالمی علاقائی امور میں 50 سے زیادہ امریکی ماہرین اور سفارتکاروں نے امریکہ کے نو منتخب صدر بائیڈن کے نام خط بھیج کر مطالبہ کیا کہ امریکہ کی آئندہ حکومت فوراً ایٹمی سمجھوتے میں واپس آئے اور ایران کے خلاف پابندیاں کم کرے۔ 50 سے زائد سابق امریکی سفارتکاروں اور علاقائی اور عالمی امور کے ماہرین نے نو منتخب امریکی صدر بائیڈن کے نام خط میں ایران کے خلاف ٹرمپ حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں کی ناکامی پر زور دیا ہے اور مطالبہ کیا کہ امریکی حکومت ایٹمی سمجھوتے میں واپس آئے اور اس پر کار بند رہے۔ اس خط کو لکھنے والوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سب سے آسان راستہ ایٹمی سمجھوتے میں واپسی اور اس کی پابندی کے لیے فوری اقدام کرنا ہے۔ اس خط میں کہا گیا کہ امریکہ کو ایران کے خلاف طبی شعبے کی پابندیوں کو بھی کم کرنا چاہیے۔ اس خط میں کہا گیا کہ ایٹمی سمجھوتے کے احیاء کے لیے وقت بہت محدود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کا گھر کشادہ، پڑوسی نیک اور سواری عمدہ ہو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ حقوق العباد میں سے ایک اہم حق پڑوسی کا حق ہے، جس کی جانب اسلام نے بڑی توجہ دلائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھ کو پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حقدار قرار نہ دے دیا جائے۔ یہ ارشاد رسول ہی اپنے آپ میں یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی شدت سے تاکید کی گئی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور تھوڑا غور کریں کہ کیا کبھی ہم نے اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی جانب توجہ کی ہے؟ کیا اسلام میں پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں اور بطور ایک پڑوسی قرآن و حدیث میں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اسے ہم نے پورا کیا ہے؟ اگر انصاف سے جواب کی تلاش کیا جائے تو جواب یہی ہوگا، نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی سے چین و سکون اٹھ گیا ہے۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہے، پڑوسی پڑوسی کے حالات سے بے خبر ہے اور کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے اور بالخصوص پڑوسی کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کی جانب توجہ دی جائے تو شاید ہمارے معاشرے اور سماج سے جو چین و سکون اٹھ گیا ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے اور ہماری معاشرتی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے۔ دین اسلام میں ہر رشتے اور انسان سے وابستہ ہر فرد کی اہمیت، احترام اور مقام کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بے شک دین اسلام وہ دین ہے جس میں غیر مسلموں کو بھی ان کے بنیادی حقوق سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہ وہ آفاقی مذہب ہے جس میں گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ غلام اور کنیز کے حقوق کے تحفظ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہی دین حق ہے جس میں جانوروں تک کے بنیادی حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں جہاں رشتہ داری کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہیں رشتہ داروں کے علاوہ ان افراد کی کہ جن کے ساتھ کوئی بھی مومن میل جول رکھتا ہے ان کے حقوق کا بیان بھی موجود ہے۔ بلکہ ہمسائے کی اہمیت تو اس کے غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمہ ہے۔ اس حوالے سے پڑوسیوں کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا وہ جو غیر مسلم ہو، اس کا حق ایک درجہ ہے۔ دوسرا جو مسلمان ہو مگر رشتہ دار نہ ہو، اس کا حق دو درجہ ہے، یعنی وہ پڑوسی بھی ہے اور مومن بھی۔ اسی طرح تیسرا وہ ہمسایہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور مومن بھی، تو اسلام میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے تاکہ ایک بہترین سالم معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے، اور قرابت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسائے، راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ نساء کی 36 آیت مبارکہ میں قرابت دار پڑوسی کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن و سلوک کیا جائے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں پہلو کے ساتھی سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں تحصیل علم یا کوئی کام سیکھنے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ راہ کے مسافر میں گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں تین قسم کے ہمسایوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو ہمسائے بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں، دوسرے وہ جو تمہارے پہلو میں یا تمہارے مکان کے پاس تو رہتے ہوں مگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوں، تیسرے وہ جو تمہاری سوسائٹی سے متعلق ہوں، مثلاً وہ دوست و احباب جو ایک جگہ مل بیٹھتے ہوں یا کسی دفتر میں یا دوسری جگہ اکٹھے کام کرتے ہوں اور اکثر میل ملاقات رہتی ہو۔ حسن سلوک تو ان سب سے کرنا چاہیے، تاہم اسی ترتیب سے ان کا خیال ضرور رکھا جائے۔ سب سے زیادہ حقدار رشتہ دار ہمسائے ہیں، پھر ان کے بعد اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے ہمسائے، اور ایک روایت کے مطابق ایسے ہمسایوں کی حد 40 گھروں تک ہے۔ پھر ان کے بعد ان ہمسایوں کی باری آتی ہے جو اپنے ہم نشین، ہم جماعت یا ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ اسلام نے مختلف وسعت پذیر دائروں میں مسلم معاشرے کی زندگی منظم کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی ہے تاکہ پورا معاشرہ منظم ہو جائے۔ اس سلسلے میں والدین اور رشتہ داروں کے حقوق سے شروع ہو کر یہ سلسلہ پڑوسیوں، دوستوں اور آشناؤں سے ہوتا ہوا غریبوں اور غیر مسلموں تک جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ پڑوس کے دائرے کو جس قدر ممکن ہو وسعت دی جائے، مگر اسلامی تعلیمات اور احکامات الہی کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ دوحہ قطر سے لکھتی ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میلاد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے بزم دوستاں اور خصوصی پروگرام کو نشر کرنے پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایسی مناسبتوں پر ریڈیو تہران کے پروگرام وطن سے دور رہنے والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ ریڈیو تہران کے اسٹاف کی قدردانی کرتی ہوں، تفصیلی خط بعد میں لکھوں گی۔ اور سامعین، محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
الکافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، میں نے اپنے کچھ بندوں کے لیے جنت روا رکھی ہے اور انہیں حساب کے بغیر جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگارہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ ندا آئی، جو مومن کو خوش کرے، جو کسی ایسے مومن کو پناہ دے جو کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے بھاگا ہوا ہو۔ اگر کسی مومن کو ایک کافر بھی پناہ دے تو اس کی موت کے وقت میں اس سے خطاب کر کے کہوں گا، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر تجھ جیسا افراد کے جنت میں جگہ ہوتی تو میں ضرور تجھے بھی جنت میں داخل کرتا۔ میری جنت ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو بوقت موت کافر مریں۔ اب دوزخ اپنی محیب آواز سے تجھے ڈرائے گی ضرور، لیکن تجھے اذیت نہیں پہنچائے گی، تجھے صبح و شام خوراک پہنچائی جائے گی۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، تو کیا اسے جنت سے خوراک پہنچائی جائے گی؟ امام نے فرمایا، خدا جہاں سے چاہے اس کا رزق فراہم کرے گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ گفتگو میں ہم نے وبائی بیماریوں کے حوالے سے فنکاروں کی جانب سے کیے جانے والے کاموں کے بارے میں آرائز پیش کیے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم تاریخی واقعات اور اس کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج کے معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات جس طرح پیش آئے ہیں، اسی صورت میں مستقبل کے مصنفوں اور فنکاروں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہی امر تاریخی دستاویزات میں تحریف کے راستے کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آنے والے برسوں اور دہائیوں میں ماضی میں رونما ہونے والے واقعات کی دستجو اور حقائق کی تلاش میں نکلنے والے افراد ایسی ہی دستاویزات اور رپورٹوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے گزشتہ برسوں میں رونما ہونے والے واقعات کی حقیقت کو جانا جا سکے۔ تاریخی واقعات اور دستاویزات کو محفوظ کرنے کا کام کوئی نیا نہیں ہے، اور اس سے پہلے بعض ملکوں میں یہ کام انجام دیا جا چکا ہے، اور ان ملکوں میں تاریخی واقعات کی حقیقت کی دستجو میں رہنے والے افراد یہ جانتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں 200 سال قبل ٹیکس کی وصولی اور آبادی کا تناسب حقیقی دستاویزات کی بنیاد پر کتنا رہا ہے۔ سامعین، کرونا وائرس وبائی بیماری آج کے جدید دور میں صحت و سلامتی کے لیے شدید ترین خطرے کے عنوان سے پہچانی جا رہی ہے، اور اس بحران کے بارے میں عالمی سطح پر دیے جانے والے جوابات حتمی طور پر تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عالمی وبا من جملہ کرونا کے حوالے سے حکومتیں اور شہریوں اور عالمی برادری کی اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی روشیں ایک دستاویز کی صورت میں 21ویں صدی کی تاریخ کا حصہ ہیں، اور ممکن ہے کہ مختلف زاویوں سے تحقیق کے باب میں اضافے کا باعث بنے۔ سامعین، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ نامور تجربہ کار مصنف اور فن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد حتمی طور پر اس قابل ہیں کہ کرونا سے ہونے والے جانی نقصانات اور اسی طرح اپنے عزیز رشتہ داروں کے فراق کے غم و اندوہ پر خاص توجہ رکھتے ہوئے اس حوالے سے اپنے آثار تخلیق کریں۔ ایران کے معروف مترجم اور ادبی نقاد مشیت علائی فن و ہنر کے شعبے میں کرونا کے انعکاس پر تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے، اگر وہ اہم اور سنجیدہ نوعیت کا حامل ہو، تو نامور مصنف حضرات حتمی طور پر ان واقعات کو قلم بند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ فن و ہنر کی تاریخ، خاص طور پر ادبی تاریخ سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ غیر معمولی کاموں کو بڑے پیمانے پر منعقد کیا جاتا ہے اور عوام میں اس کی بھرپور پذیرائی ہوتی ہے۔ رونما ہونے والے بعض واقعات بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور فن و ہنر کے دلدادا ان کو منعقد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ مشیت علائی کرونا وبا کے ایام میں رونما ہونے والے واقعات اور ادبی شعبے پر اس کے پڑنے والے اثرات کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک کرونا کی وبا کے ایام میں کسی بھی مصنف کو نہیں دیکھا جو معاشرے میں پیدا ہونے والی صورت کو منعقد کرے۔ البتہ یہ بات میں ادبی شعبے کے حوالے سے کر رہا ہوں، ممکن ہے اس بارے میں وسیع تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہو، لیکن اس کی تشہیر ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جس کسی کو بھی مستقبل میں آج کے حالات و واقعات کے متعلق درست اور مستند معلومات حاصل کرنی ہوں تو ایسی اطلاعات و معلومات کا درست و صحیح ہونا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے واقعات و حادثات سے متعلق درست معلومات کے محفوظ کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے۔ مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ بعض ایرانی اور غیر ملکی سینٹرز نے کرونا وبا سے مربوط دستاویزات اور واقعات کو محفوظ رکھنے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایران کی بعض یونیورسٹیوں میں جملہ استاد فرشچیان یونیورسٹی نے کرونا وائرس کی وبا کے سامنے آنے کے بعد پیش آنے والے واقعات کی دستاویزی فلم بنانے کے مقصد سے رونما ہونے والے واقعات کو قلم بند کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مرکز معاشرے میں کرونا وبا کے پڑنے والے اثرات کے حوالے سے دستاویزات اور اس شعبے میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے اور رضاکار فورس بسیج کے کارکنوں اور عام شہریوں کی فداکاریوں اور کارناموں کی داستانوں کو قلم بند کر کے محفوظ بنانے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز کرونا وائرس کے خلاف ہونے والی جدوجہد میں کام کرنے والے افراد کے کارناموں کو نمایاں کرنے اور میڈیا و ذرائع ابلاغ میں ان دلاوروں کو اخلاقی لحاظ سے مثالی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت پر تاکید کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس مرکز میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران ورچوئل تربیتی پروگرامز کی ترویج و اشاعت اور کرونا وائرس کے دوران فرہنگ و ثقافت کے مختلف انداز کو عام کرنے کے تناظر میں دستاویزی فلم کی تیاری پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ سمعین، ان دنوں دنیا کی متعدد بڑی اور چھوٹی لائبریریوں نے کرونا وائرس کی وبا کے ایام کو اہم تاریخی لمحات سے تعبیر کیا ہے اور عام لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان ایام کے اپنے تجربات کو آئندہ تحقیقات کے لیے مکتوب صورت میں ہمیں ارسال کریں۔ مثال کے طور پر کچھ دنوں قبل نیو یارک شہر کی پبلک لائبریری نے اپنے پروجیکٹ کے لیے عوام سے اپیل کی کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران پیش آنے والے اپنے واقعات کو قلم بند کریں اور آئندہ تحقیقات کے لیے اس لائبریری کو ارسال کریں۔ اس لائبریری نے وبائی امراض کی ڈائری لکھنے کے پروجیکٹ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم اس وقت تاریخ کے ایک اہم دور سے گزر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گرد و نواح میں پیش آنے والے واقعات کو سنیں اور ان کو قلم بند کریں۔ ان واقعات اور داستانوں کو صوتی شکل میں نیو یارک کی پبلک لائبریری میں محفوظ رکھا گیا ہے اور ان کو مستقبل کی تحقیق، صحافیوں اور طالب علموں اور عام افراد کے استفادے کے لیے رکھا جائے گا۔ اسی طرح ویلیام اور میری یونیورسٹیوں کی لائبریریوں نے بھی اپنے ایک عام اعلان میں کووڈ 19 کے دوران کی زندگی کی دستاویز کے عنوان سے عام لوگوں اور ان کے اہل خانہ سے اپیل کی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ڈائری لکھیں اور اس کو یونیورسٹی کے سپرد کریں۔ اس پروجیکٹ کے عام اعلان میں آیا ہے کہ آپ کا تجربہ یہی ہے اور آپ ان کو محفوظ کرنے کے حوالے سے با اختیار ہیں، نہایت اطمینان سے ڈائری لکھیں اور جس روش سے چاہیں ان واقعات کو محفوظ کریں، اپنے تجربات کو دوسروں سے شیئر کریں۔ ویسٹرویل کی پبلک لائبریری نے بھی اپنے ایک عام اعلان میں لوگوں سے کہا ہے کہ کووڈ 19 وبا کے دنوں میں پیش آنے والے واقعات اور اپنے تجربات کو تاریخ کے ان حساس ایام میں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں۔ سامعین، حال ہی میں ایران کی نیشنل لائبریری اور بین الاقوامی دستاویزات کے ادارے کے مشیر ڈاکٹر صالح زمانی نے یونیسکو اور بعض دستاویزی ورثے کے تحفظ سے مربوط تنظیموں کی جانب سے ایک نئے بیانیے کے شائع ہونے کی خبر دی ہے اور سب سے اپیل کی ہے کہ ان پروجیکٹس میں شرکت کریں۔ اس بیانیے کے اصل متن میں ملکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ باہمی یکجہتی اور مشترکہ اقدامات اور اطلاعات کے تبادلے اور کرونا وائرس سے مربوط دستاویزات کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے اقدامات انجام دینے پر تاکید کی گئی ہے۔ اس بیانیے پر تحقیقاتی اور ثقافتی املاک کے تحفظ کے عالمی ادارے آئی سی سی آر او ایم اور ویڈیو اور آڈیو آرکائیو ایسوسی ایشن کی کوآرڈینیٹنگ کونسل نے دستخط کیے ہیں، اور اس میں آیا ہے کہ صحت کے اس عالمی بحران نے واقعات کو محفوظ بنانے کا مناسب موقع فراہم کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے دستاویزی فلمز تیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور آڈیو ویڈیو کے شعبے میں کام کرنے والوں کے پروجیکٹس میں ان کی مدد کی جا سکے۔ ایسے چار اہم شعبے موجود ہیں جس میں یونیسکو نے اپنے رکن ملکوں اور کووڈ 19 سے مقابلہ کرنے والے اداروں سے درخواست کی ہے کہ مستقبل میں وبائی بیماریوں کے حوالے سے جواب دہ ہونے کے لیے تیار رہیں۔ پہلے مرحلے میں دستاویزی ورثے کے تحفظ اور اس کے حصول میں قومی و بین الاقوامی تعاون کی تقویت کی ضرورت ہے۔ دوسرے مرحلے میں رکن ممالک دستاویزی ورثے کے تحفظ اور اس کے حصول کے لیے سرمایہ کاری بڑھائیں تاکہ اس قسم کے سانحات کے سدباب کو بغیر کسی مشکل کے کنٹرول کیا جا سکے۔ تیسرے مرحلے میں معاشرے میں موجود محققین، سینئر صحافیوں اور تجزیہ نگاروں، دانشوروں کے لیے گراں قدر وسائل اور ذرائع اور دستاویزات کی فراہمی ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو اور ویڈیو آرکائیو کے اہم مسائل کی طرف توجہ مرکوز کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل من جملہ انسانی زندگی پر قرنطینہ کے پڑنے والے اثرات اور اس وبائی بیماری کے بحران کے نتیجے میں صحت عامہ اور معیشتی لحاظ سے حکومتوں کے رویے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میڈیا کردار بھی اس کرونا وبا کے دور میں باہمی یکجہتی کی تقویت میں اہم کردار کا حامل ہے۔ البتہ باہمی شراکت میں تیزی سے اضافے اور ذرائع و وسائل کا ڈیجیٹل فورم میں آنا بھی نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ درحقیقت اس قسم کے تمام وسائل اور ذرائع کے حصول اور اس کے تحفظ میں یہ گنجائش موجود ہے کہ صحت عامہ کے کاموں میں اضافہ اور عوامی شراکت داری کے ذریعے اس حوالے سے اہم کارناموں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح غلط اطلاعات و معلومات کے سدباب کے ساتھ علمی بنیادوں پر اطلاعات و معلومات شائع کی جا سکتی ہیں اور ان کی فہرستیں مرتب کی جا سکتی ہیں، اور کاموں کا باہمی مقایسہ کرنے کی بنیاد پر تنقیدی نظریات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تمام وسائل مصنفوں اور فنکاروں کے لیے بھی ایک اعلیٰ معیار کی دستاویزی فلم تخلیق کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ سامعین، آخری اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم سب کی یادیں اور تجربات اہم ہیں، اور ہم سب کے تجربات انسانی تاریخ کا ایک اہم حصہ شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ کا موجودہ دور اگرچہ تلخ اور دشوار ہے لیکن گزر جائے گا۔ تلخیاں اور سختیاں اس بات کا باعث نہیں بننی چاہیے کہ ہم زندگی کو فراموش کر دیں اور اپنی ماضی کی یادوں کے خوبصورت لمحات کو بھول جائیں۔ مستقبل کے معمار حتمی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور میں ہم نے ہر چیز سے زیادہ امید پر یقین رکھا، وہ امید جو دنیا اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے مفید ہے۔ اپنی امیدوں کو برقرار رکھیں۔ ایران کے عظیم شاعر مولانا نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر نا امیدی کے بعد ایک امید ہے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23/28 اور 12 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 28 جمادی الاول سن 283 ہجری قمری کو نامور مسلمان شاعر ابن رومی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 221 ہجری قمری میں عراق کے دارالحکومت بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ ایرانی تھیں اور والد کا تعلق روم سے تھا۔ ابن رومی نے 24 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے بہت سے علوم حاصل کر لیے تھے اور ان کو شعر گوئی میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ چونکہ ابن رومی سماجی مسائل کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ان کے اشعار اس زمانے کے سماجی حقائق کی عکاسی کرتے ہیں۔ ابن رومی کے بعد ان کے کچھ شاگردوں نے ان کا دیوان تیار کیا۔ بارہ جنوری سن 1665 عیسوی کو فرانسیسی ریاضیداں پیئر ڈی فرما کا انتقال ہوا۔ شاید انہوں نے ڈیکارٹ سے پہلے انالیٹک جیومیٹری کا اصول وضع کر لیا تھا۔ انہیں صحیح اعداد کی خصوصیات کے بارے میں اپنی تحقیق سے زیادہ شہرت ملی۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعدد کلیے اور اصول بیان کیے جنہیں ان کے بعد کے ریاضیدانوں نے ثابت کیا۔ پیئر ڈی فرما کی اہم ترین کتاب ریاضی کی گوناگون مشقیں سن 1679 میں شائع ہوئی۔ بارہ جنوری سن 1876 عیسوی کو امریکی قلمکار جیک لنڈن پیدا ہوئے۔ انہوں نے کئی برس قطب شمالی کے علاقوں اور جنوب کے تلاطم خیز سمندروں میں سفر میں گزارے اور مختلف اقوام کی شناخت حاصل کی۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابوں میں جو واقعات و مناظر بیان کیے ہیں، ان میں سے انہوں نے اکثر کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے اور وہ اپنی داستانوں کی مرکزی شخصیتوں سے واقف تھے۔ جیک لنڈن نے 18 سال میں 51 ناول اور 125 افسانے تحریر کیے۔ اٹھائیس جمادی الاول سن 1319 ہجری قمری کو ایران کے نامور اور ممتاز فقیہ الحاج محمد حسن آشتیانی تہرانی نے وفات پائی۔ انہوں نے بزرگ فقیہ شیخ مرتضی انصاری کی علم اصول میں کی گئی تحقیقات اور ان کے افکار و نظریات کو شائع کرایا۔ اس کے علاوہ ناصر الدین شاہ قاجار کی طرف سے ایک برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کی خرید و فروخت کے اختیارات کے خلاف بھی اس روشن خیال عالم دین نے ایران کے دیگر مجاہد علماء کے ساتھ مل کر آواز بلند کی اور اس سامراجی منصوبے کے سنگین نتائج سے عوام کو آگاہ کیا۔ الحاج محمد حسن آشتیانی تہرانی کی بہت سی تالیفات ہیں جن میں مباحث الالفاظ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بارہ جنوری سن 1978 عیسوی کو اردو نظم و نثر میں اعلی مقام رکھنے والے ادیب ابن انشا کا انتقال ہوا۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ جالندھر ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ جامعہ پنجاب سے بی اے اور جامعہ کراچی سے اردو میں ایم اے کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی شامل ہیں۔ بارہ جنوری سن 1990 عیسوی کو رومانیہ نے کمیونسٹ پارٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ وارس اپ ایکٹ کے اراکین اور مشرقی یورپ میں یہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے یہاں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی تھی۔ داخلی بحران اور خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد رومانیہ کے قومی محاذ آزادی کے سربراہ یان ایلیسکو نے اعلان کیا کہ یہ پارٹی ڈکٹیٹر چاؤشیسکو کے زیر تسلط رہی ہے اور روس نے رومانیہ کی تاریخی روایات اور قومی مفادات کے خلاف قدم اٹھائے ہیں، اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ان کی تقریر کے بعد رومانیہ کے ہزاروں افراد نے کمیونسٹ پارٹی کے پرچم اور اس پارٹی کی رکنیت کے کارڈ نظر آتش کر دیے، اور چاوشیسکو کو سزائے موت دیے جانے کے بعد ایک ریفرنڈم کے ذریعے ایلیسکو کو رومانیہ کا صدر منتخب کیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق شیدا، محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود، کزو شد بود ہر موجود، ازو شد دیدہ بینا، کزو شد بود ہر موجود، ازو شد دیدہ بینا، وصل اللہ علی نور، کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق شیدا، اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، وصل اللہ علی نور، کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق شیدا، دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن، دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا، دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا، وصل اللہ علی نور، کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق شیدا۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی۔ تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
Thank you.